بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. يعني كتاب كشرح كدرس جاري ہے، اور پیش درس میں ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی صفت الاستواء على العرش، عرش پر مستوی ہونے کی صفت کو بیان کرتے ہوئے ہم یہاں پر پہنچے تھے، اور اسی جملے پر پچھلے درس میں رکے تھے، اور آج کے درس یہیں سے آغاز کرتے ہیں. شیخ ربیع حفظہ اللہ شرح میں فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 83 ہے، 83 نسخہ میرے پاس ہے، آپ دیکھیں، آپ شاید تھوڑا فرق ہوگا آپ کا جو نسخہ ہے. ثم قال بعد ان اورد آية الملک، پھر امام یعنی عثمان الصابر رحمہ اللہ نے سورۃ الملک کی آیت کو بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا. سورۃ الملک کی کون سی آیت تھی، کسی کو یاد ہے؟ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، اور اس میں فِي السَّمَاءِ آسمان میں یہ بیان کیا تھا. آسمان میں کیا مراد ہے؟ آسمان علو کو بھی کہتے ہیں، بلندی کو بھی کہتے ہیں، اور آسمان جو معروف مخلوق آسمان اسے بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اوپر ہے، عرش پر مستوی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. جیسا فرماتے ہیں امام ابو عثمان الصابوني رحمہ اللہ، یہ جملہ بیان کرتے ہوئے، واخبر اللہ سبحانہ وتعالی عن فرعون اللعین انہ قال لہامان، اور اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے فرعون کے تعلق سے، فرعون اللعین کے تعلق سے، کہ اس نے ہامان سے کہا، اور ہامان فرعون کا مشیر خاص اور بہت ہی مقربین میں سے تھا، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ سپہ سالار تھا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان کے جو کنسٹرکشن کے جو ذمہ داری تھی وہ ہمان کی طرف تھی. الغرض کہ بہت ہی مقربین میں سے تھا. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ غافر میں فرعون کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وقال فرعون یا ہامان، اور فرعون نے کہا اے ہامان، ابن لی صرحا، میرے لیے صرح بنا دو، یعنی ایک لمبی عمارت بنا دو، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں اسباب تک پہنچ سکوں، اسباب السماوات، آسمان کے جو اسباب ہیں، فاطلع الى الہ موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ کے الہ، موسیٰ کے معبود، موسیٰ کے رب کو دیکھوں، وانی لاظنہ من الکاذبین، اور مجھے یقین ہے کہ یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی فرعون نے موسیٰ کی تکذیب کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، اور اس بات کی بھی تکذیب کی ہے، جھٹلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. اور یہ جملہ جو وَإِنِّ لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، یہ دلالت کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ خبر دی فرعون کے کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب آسمان میں ہے. اور جب وہ کہنا آسمان میں ہے تو اس سے مراد علو میں ہے، یا آسمان سے اوپر ہے. تو فرعون نے کہا میں تمہارا رب ہوں، تمہارا رب کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان میں. تب فرعون نے کہا یا ہامان ابن لی صرحا، شیخ فرماتے ہیں اے قصرا عظیما اصعد فیہ الى السماء، مجھے تو بڑی عمارت بنا دے تاکہ میں اس کے ذریعے آسمانوں کے اسباب تک پہنچ سکوں. شخص فرماتی اس لیے کہا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا جھوٹ کو ثابت کرنے کی کوشش کرے، اور یہ اس لیے کہ وہ یہ ثابت کرے نعوذ باللہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، یہ کہہ کر کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے جو آسمانوں میں ہے. شیخ فرمان شیخ ربیع حفظہ اللہ، اور اس بات میں دلالت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی خبر دیا کرتے تھے اور سامنا کرتے تھے فرعون کا اس بات سے بھی کہ جو اس کائنات کا رب ہے وہ آسمانوں پر ہے، تمہارا رب اور تمام مخلوقات کا رب آسمانوں پر ہے، یعنی میرا رب کامل ہے، تمہاری طرح زمین پر نہیں ہے، کیونکہ تم مسکین ہو، ضعیف ہو، عبد ہو، اور اللہ تعالی عزیز ہے، عظمت والا ہے اور اس کائنات کے اوپر ہے. اس لیے تم دعوت دی ہے فرعون کو ہدایت اور تزکیہ کی طرف. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النازعات آیت نمبر 18-24 میں، فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. پھر جیسا فرماتے ہیں وہ ظاہر یہ ہے کہ فرعون یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، اور یہ بھی قطعی طور پر عقیدہ رکھتا تھا کہ موسیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کا رب ہے، کہ موسیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے. فرعون یہ اچھی طرح اپنے دل کے یقین کے ساتھ جانتا تھا دو چیزیں، ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سچا ہے اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، بلندیوں پر ہے. ولہذا قال فی شانہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون کے تعلق سے، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. سورۃ النبل آیت 14 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وجحدوا بها، اور انہوں نے جھٹلایا. اور جحود کہتے ہیں کہ چیز کے ماننے کے بعد اسے جھٹلانا. دیکھو تکذیب میں ماننا لازمی نہیں ہوتا، صرف جھٹلانا ہوتا ہے، بغیر علم کے بھی، بغیر جاننے کے آپ کبھی کسی چیز جھٹلاتے ہیں اسے تکذیب کہتے ہیں، عربی میں کذب کہتے ہیں تکذیب. لیکن جحود میں یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ نے پہلے جان لیا ہے، جان لینے کے بعد، مان لینے کے بعد جب آپ اس چیز کو جھٹلاتے ہیں اسے جحود کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وجحدوا بها، اور ان لوگوں نے جھٹلایا علم کے بعد. یہ کون لوگ ہیں؟ فرعون اور فرعون کے جو ساتھی ہیں. واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، جبکہ دل یقین کے ساتھ اپنے نفس میں یقین کر لیا تھا، لیکن جحود کیوں کیا؟ ظلما وعلوا، ظلم کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے، اور اس تکبر کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے فرعون اور اس کا لشکر اور اس کے ساتھی سارے مارے گئے اور تباہ ہو گئے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں لوگ جو ہیں فرعون سمیت اپنی فطرت سے جانتے، مفطورون یعنی اپنی فطرت سے جانتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اور اسے فرمایا وجحدوا بها. شیخ صاحب فرماتے ظاہر یہ ہے کہ فرعون یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، یعنی آسمان پر ہے، وہ یہ قطعی طور پر عقیدہ رکھتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے تعلق سے فرمایا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، سورة النمل آیت نمبر 14. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں لوگ جو ہیں فرعون سمیت مفطورون على ان اللہ فی السماء، اپنی فطرت سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، بلندیوں پر ہے، اور اس لیے فرمایا وجحدوا بها، اور جن چیز کو جھٹلایا ہے فرعون نے اور اس کے ساتھیوں نے اور موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی ہے، جھٹلایا ہے، یہ انکار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا، اپنے قوم کو بیوقوف بنایا، اور یہ کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے جھوٹ کو ثابت کر کے دکھاتا ہوں، اس نے کہا اے حمان میرے لیے بلند عمارت بنا دے تاکہ میں آسمان کے جو اسباب ہیں ان کے ذریعے جا کے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھ لوں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا الہ ہے رب جو ہے، وہ تمہارا بھی الہ ہے یعنی فرعون کا اور تمام کائنات کا الہ اور رب ہے، یا عدو اللہ یا سفیہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ روحی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمن اے بے وقوف فرعون کے تعلق سے، جو موسیٰ کا الہ ہے وہ تمہارا بھی الہ ہے اور تمام کائنات کا الہ ہے، یا تمہاری یہ جسارت کہ تم بلند عمارت بنا کر اوپر جا کے دیکھنا چاہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے یا نہیں ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دے کر بھی آزماتا ہے اور اس آزمائش میں لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، دیکھیں فرعون کو صرف مصر کی زمین کا ٹکڑا دیا، بس فرعون پوری دنیا پر قابض تو نہیں تھا نا، صرف مصر کی زمین یعنی پوری زمین گلوب کو دیکھیں، اچھا صرف افریقہ کو دیکھ لیں، افریقہ کو دیکھ لیں، اسے مصر کتنا بڑا ہے، کیا حیثیت رکھتا ہے، پوری زمین کو دیکھنے مصر کی کیا حیثیت ہے، پورے گلیکسی کو دیکھنے مصر کی کیا حیثیت ہے، پورے کائنات کو دیکھنے مصر کی کیا حیثیت ہے، اور اسے رہا نہ گیا اور یہ کہہ بیٹھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کتنی بڑی ناکامی ہے، دیکھیں جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور کسی نعمت سے نوازتا ہے کسی بندے کو تو حق کیا بنتا ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اور سب سے بڑا شکر کیا ہے پتہ ہے، توحید، توحید اور ایمان، فرعون اس میں ناکام ہو کیا نہیں، بنیاد پر ہی ناکام ہو گئے، اگر مومن کو اللہ تعالیٰ آزمائے اس سے کیا مراد ہوتے، توحید کے ساتھ پھر جو باقی لوازمات ہیں، توحید ہے، اتباع سنت ہے، اور جو اتباع الاوامر واجتناب النواہی، فعل الطاعات واجتناب المنکرات، فعل الخیرات المسابقہ الى الخیرات، یہ ساری چیز اس میں شامل ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، اس لیے جو سب سے آسان طریقہ ہے شکر کا وہ پتہ کیا ہے، سب سے آسان جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند بھی ہے، جس کے لیے آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، وہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، کیا چیز، تقوی اختیار کرنا، تقوی اسی میں سے، لیکن تقوی کا اختیار کرنا جو ہے ہر بندے کے لیے آسان تو نہیں ہے، اس کا حق ادا کرنا، اتقوا اللہ حق تقاته، ایک اور چیز ہے بہت آسان ہے، اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے لیے کسی خاص جگہ کی ضرورت نہیں پڑتی، ذکر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس کی دلیل کیا ہے پتہ ہے، ذکر کو شکر کے ساتھ جوڑ دینا، چلے میں آسان کر دیتا ہوں، ذکر اور شکر دونوں ایک ساتھ ہیں، میں تو آسان کر دوں، میں دلیل ہے کہ دونوں ایک ساتھ ذکر ہوئے ہیں، سورۃ البقرہ میں اور آسان کر دیتا ہوں، دوسرے پارے کی تقریباً شروع کی آیات میں اور آسان کر دیتا ہوں، فذکرونی ولا تکفرون، دیکھیں کتنا خوبصورت انداز بیان ہے، فذکرونی اذکرکم، کمال ہے بھائی، اللہ کا ذکر آپ کرتے ہیں ہم کرنے میں حیثیت کیا ہے، اذکرکم اللہ تعالیٰ ہمارے پر کرتا ہے ذکر خیر فرشتوں میں، وشکرولی ولا تکفرون، میرا شکر کرنا شکری مت کرو، تو سب سے آسان طریقہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے فرائض کی ادائیگی کے بعد اور فرائض کی ادائیگی جب کہتے تو توحید سب سے پہلے ہے، اور اس کے بعد پھر جو باقی واجبات ہیں، فرائض ہیں، ان کی ادائیگی کے بعد جو نوافل ہیں ان میں سب سے زیادہ اور سب سے آسان ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. واپس آتے ہیں، پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں شاہد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بلندیوں پر ہونے کی جو دلائل ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ علوم ہے یعنی بلندیوں پر ہے، یہ آیت ہے، اور اس آیت میں یہ دلالت ہے کہ یہی عقیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، اور انبیاء میں سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے، جس نے فرعون کو خبر دی کہ اللہ کے ان کا رب جو ہے آسمانوں پر ہے، لیکن یہ جو بدبخت ہے، جو ذلیل انسان یعنی فرعون، اس نے ارادہ کیا کہ جھٹلائے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور یہ کہا ہے حمان سے کہ بلند عمارت بنا دو. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ جو جہمیہ ہیں وہ فرعون کے وارث ہیں اللہ تعالیٰ کے علو کا انکار کرنے میں، صفت العلو کا انکار کرنے میں جو جہمیہ ہیں، جو جہمی گروہ ہے، وہ کس کا وارث ہے؟ فرعون کا وارث ہے. جی
فرعون نے تکرار کیا تھا،
فرعون نے لیکن زبان سے تو نہیں مانا نا، اپنے دل سے تو قرار کیا اس نے، وہ جہد گیا استقنت انفسہم، لیکن اسے ظاہر کیا کیا ہے، ظاہر کو دیکھ کر جہمیہ نے وہی قول اختیار کیا نا. اب دل کی حالت اللہ نے ہمیں بتائی ہے نا، ہمیں پتہ نہیں دل میں اس نے قرار کیا کہ نہیں، اصل بات ہوتی ہے کہ کیا اس کا اقرار اسے فائدہ مند، اس کے فائدہ مند ثابت ہوا، اس کو فائدہ مند نہیں ہوا، اسے کفر پر بھرا ہے. اس لیے یہ بات کرنا بالکل یعنی کمال کی بات ہے. جب کوئی شخص جیسے آپ نے پوچھا کہ کہہ سکتا ہے کہ ابھی ہم نے کہا فرعون نے تو مان لیا تھا، تو پھر جہمی کیسے وارث ہوئے جو انکار کرتے اللہ تعالیٰ کے علو کا؟ جو مانا تھا وہ دل میں صرف مان لیا تھا، اس کا نہ تو اقرار کیا ہے اور نہ اس پہ عمل کیا ہے، بلکہ اس کے مخالف پیغام دیا ہے اور جھٹلایا بھی ہے، انکار بھی کیا ہے، اور حمان سے بلکہ یہ بھی مطالبہ کیا کہ اسے بلند عمارت بنا دے. تو ابھی ہمارے پاس علم ہے وہ کیا ہے، ماننے والا یا نہ ماننے والا؟ نہ ماننے والا. بارک اللہ فیک. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ اور قال رحمہ اللہ یعنی امام ابو عثمان الصبری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کی ہے کیونکہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کا رب آسمانوں پر ہے، یعنی جیسا فرماتے ہیں یہ اسی آیت میں سے یہ دلیل پکڑی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی فرعون کو کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، اور فرعون کا یہ کہنا انی لاظنہ کاذبا، کس چیز کی یعنی فرعون یہ کہہ رہا کہ کاذبا، موسیٰ علیہ السلام نے جھوٹ باندھا ہے، اسے کیا مراد ہے فرعون کی، کس بات کا جھوٹ باندھا ہے؟ یعنی جب فرعون یہ کہہ رہا ہے مجھے بلند عبارت بنا دے، اور یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جھوٹ باندھا ہے، ٹھیک ہے نا، اب کس بات وہ جھٹلانا چاہتا ہے؟ اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، یعنی کان کاذبا فی ماذا، سوال ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی فی قوله ان اللہ ان فی السماء الہ، یعنی آسمان پر بھی الہ ہے، معبود ہے، کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، اور اس میں دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خبر دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، اور یہ بھی آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی علو پر دلالت کرتی ہے، ان دلائل میں سے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے علو کے ثبوت موجود ہیں. پھر امام ابو عثمان الصبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعلماء الامۃ اعیان الائمۃ من السلف رحمہ اللہ، جو علماء امت ہیں وہ اعیان الائمہ ہیں، جو معروف امام ہیں من السلف، سلف صالحین میں سے رحمہم اللہ، لم يختلفوا، ان کا اختلاف ہرگز نہیں تھا، فی ان اللہ تعالی علی عرشہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اور جب یہ جملہ آپ کسی عالم کو کہتے ہوئے پڑھیں یا سنیں لم یختلفوا، اس سے کیا مراد ہے؟ لم یختلفوا یعنی اجمع، یعنی اجمع اجماع ہے، اتفقوا أجمعوا لم يختلفوا. يعني اسمه سلف كإجماع أي ما سلف كإجماع كألا تلا عرش بره وعرشه فوق سمواته ولا تلا عرشه و آسمانوں سے اوپر اللہ تعالیٰ کے آسمانوں سے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آسمانوں سے اوپر ہے, یعنی اس پر بھی اجماع ہے. وَيَثْبِتُونَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ تَعَالَى, اور اس میں سے وہی ثابت کرتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنے لیے ثابت کیا ہے. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيُصَدِّقُونَ الرَّبَّ جَلَّ وَعَلَى فِي خَبَرِهِ, اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کی اپنی خبر میں جو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے. ويطلقون ما طلقه سبحانه من استوائه على عرشه ويمرونه على ظاهره, اور اسی کا اطلاق کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اس کو اس کے ظاہر پر ہی چھوڑ دیتے ہیں. ويكلون علمه الى الله, اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں. ويقولون, اور کہتے ہیں جیسے کہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آیت نمبر 7 میں, آمنا به كل من عند ربنا, ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے, یہ تمام ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما يذكر الا اولو الالباب, اور نصیحت صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں. كما اخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے ان علماء کے تعلق سے جو راسخین فی علم ہیں, انہم یقولون ذلک, کہ وہ یہی بات کہتے ہیں. ورضیہ منہم, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان سے اس بات پر ان سے راضی ہوا. فاثنا علیہم, اور ان کی تعریف کی ہے. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان علماء کی جو راسخین فی علم ہیں تعریف بیان فرما رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہاں پر حق بات کہی ہے. تو یہی لوگ جو ہیں عقل مند و سمجھدار ہیں, جو دین کو صحیح سمجھتے ہیں اور صحیح عمل کرنے والے ہیں. ان جملوں کی شرح میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں, مصنف رحمہ اللہ نے ان آیات کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے علو پر کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے اور اپنے عرش پر ہے اور اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے, یعنی بلندیوں پر ہے. پھر یہ بیان فرمایا کہ جو امت کے جو علماء ہیں اور اعیان الائمہ سلف صالحین میں سے رحمہم اللہ اس بات پہ اختلافیاں کیا کرتے تھے, یعنی ان کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور تمام مخلوقات سے اوپر ہے. یہاں تک کہ یہ گمراہ شخص آیا جعد بن درہم جو ہے, اور جہم نے اس کے جہم اس کے پیچھے لگا, جہم اور جہم صفوان جیسے لوگ جو ہے وہ جعد درہم کے پیچھے لگے اور اس کی اس گمراہ عقیدہ پہ اہلی قبول کر لیا, اور قرآن کی مخالفت کی, سنت کی مخالفت کی, اور جو عقول ہیں اور جو فطرت ہے ان کی مخالفت کی, ان تمام چیزوں کی مخالفت کی ہے, اور امام اسلام کی بھی مخالفت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آسمانوں پر ہے. یعنی دو چیزیں ہیں, پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش آسمانوں پر ہے. یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں شیخ صاحب, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں نے کہا عرش پر ہے, کہ عرش وہ نہیں ہے جو آسمانوں پر ہے, عرش زمین پر ہی ہو سکتا ہے, عرش کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں جب کہتے ہیں مت ماری جاتی ہے نا, تو اس طریقے سے ماری جاتی ہے, جو عقل اندھے ہو جاتے ہیں نا وہ دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں. جب آپ اتنی واضح بات ہے کہیں انکار کر دیتے ہیں, پھر بعد عقیدگی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اس پر یقین رکھنے کے بعد نعوذ باللہ, تو پھر یہی انجام ہوتا ہے نعوذ باللہ. عرش کا تو سب کو پتہ ہے نا, وکان عرش علی الماء, اور اللہ تعالیٰ کا عرش کا ذکر آسمانوں کے بعد کئی آیات میں آیا ہے, اور ہر فطرت والا ہر عقل مند بندہ سمجھتا ہے اور اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش آسمانوں سے اوپر ہے, آسمانوں کے نیچے نہیں ہے. لیکن جب لوگ نے کہہ دیا نا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, پھر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عرش بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے, زمین پہ عرش بھی ہوتا ہے نا, بادشاہوں کا عرش زمین پہ بھی ہوتا ہے, کہیں اور جگہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن سلف کا اجماع دیکھیں دو باتوں پر ہے, ایک تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, دوسری بات عرش کہاں پہ ہے, آسمانوں کے اوپر ہے. تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ عرش کہیں پر بھی ہو سکتا ہے, ہر جگہ بھی ہو سکتا ہے, سبحان الله. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں ائمہ سلف کا ان دونوں مسائل میں کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ وہ ثابت کرتے تھے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے، اور اس پر ایمان بھی رکھتے تھے اور تصدیق بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی خبر کی. جہمیوں کے خلاف شاہ صاحب فرماتے اور وہ جو ان کی موافقت کرتے ہیں اہل الضلال میں سے، وہ ان آیات کی طرف نہیں دیکھتے، التفات نہیں کرتے، بلکہ ان پر طعن کرتے ہیں. یعنی اگر نقل جو ہے عقل کی مخالفت کر دے تو پھر وہ عقل کو آگے کر دیتے ہیں، اپنی فاسد اور نکارہ عقلوں کو آگے کر دیتے ہیں نقل الصحیح کی، صحیح نقل کی. نقل سے مراد قرآن اور سنت، قرآن تو ہمیشہ صحیح ہے، تو صحیح سے کیا مراد ہے نقل الصحیح، اچھی طرح جان دیں. نقل الصحیح کا جب آپ یہ جملہ کسی عالم سے سنیں، اس کا مطلب یہ ہے قرآن مجید ہے تو صحیح تو ہے، لیکن کہ دلالت اس بات پہ کرتا ہے کہ نہیں، اس کا کیا مطلب ہے، اسے کیا کہتے ہیں،
قطعی
دلالہ تو ہے، لیکن دوسری بات سنت میں دو چیز اور آسان کر، سنت میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہے،
صحیح ہے اور صریح ہے.
بارک اللہ فیک. صحیح اور صریح، صحیح ہے کہ نہیں اور صریح ہے کہ نہیں، دلالت اس میں اس بات کی ہے کہ نہیں ہے. قرآن میں کیا دیکھا جاتا ہے، صریح ہے کہ نہیں. جب یہ کہا جاتا ہے النقل الصحیح، قرآن کے تعلق سے صریح ہے کہ نہیں، دلالت اس میں ہے کہ نہیں اس مسئلے کی، اور سنت ہے تو پھر صحیح بھی ہونی چاہیے، یعنی ضعیف نہیں، من گھڑت نہیں، اور پھر دلالت بھی ہونی چاہیے، تب جا کے دلیل بنتی ہے کسی مسئلے کی. ان لوگوں نے جو جہمیہ اور معتزلہ اور اللہ تعالیٰ کے صفات کے جو انکار کرنے والے ہیں، ان کی عقلیں ماری گئی ہیں، العقول الفاسدہ الکاسدہ، فاسد اور نکارہ عقل والے جو ہیں، یہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے عقل پر تولیں گے، اگر عقل مان لیں گی تو پھر ہم نقل کو بعد میں دیکھیں گے، دلیل کو بعد میں دیکھیں گے. اگر قرآن اور سنت میں کوئی دلیل موجود ہے عقل پر تولنے سمجھنے کے بعد، تب ہم جا کے مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے. ہم کتنی بڑی جسارت ہے. اور تمہاری عقل کی حیثیت ہی کیا ہے بتائیں مجھے، یعنی عقل کی رسائی رب کائنات کے اسماء و صفات تک جا سکتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا درست ہے، کیا غلط ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ علو پر ہو نہیں سکتا کیونکہ اس سے سمت لازم آتی ہے، جگہ لازم آتی ہے، فلان لازم آتا ہے، ڈھمکان لازم آتا ہے، یہ سارے لوازمات جو ہے جو آپ کے عقل فاسد اور قاصدہ میں ہیں، آپ اس پر توڑ کے پھر مانو گے نہیں مانو گے اللہ تعالیٰ کی صفات کو، کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے یا نہیں ہے، عرش پر ہے یا نہیں ہے، کتنے خوفناک پاتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں ہمیں یعنی صرف بیان کرتے ہوئے اور سنتے ہوئے عجیب سی حالت ہو رہی ہے. ان لوگوں کو یہ ایمان رکھتے ہوئے اور پھر اس کو بیان کرتے ہوئے اور پھر اس میں شروع اشاعت کرتے ہوئے شرم ہی محسوس ہوتا، کوئی حیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. سبحان اللہ. یعنی اس سے بڑی بات دیکھیں آپ، یہ لوگ جھگڑتے بھی ہیں اس معاملے میں. آج دیکھیں کسی کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہتے ہر جگہ موجود ہے، کہتے غلط آ کہتے کہ تم کون ہوتے ہو، جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں، کہتے تم وہابی پر جا کے عقیدہ درست کرو، تمہیں کیا پتا اللہ تعالیٰ کہاں پہ، پہلے تو پوچھو مت یہ سوال تم کہاں سے لے کے آئے ہو، اگر پوچھے تو سن لو جواب، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جو اکھاڑ ہے اکھاڑ لو جاؤ. ہم نے بھی کیا اکھاڑا ہے، ہم نے تو آپ کو حق بات بیان کرنی ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم نے آپ کو مسائل بیان کرنے ہیں، اور اس میں قرآن سنت کی روشنی دلائل کے ساتھ ساتھ ائمہ سلف کا اجماع بھی ہے، کسی ایک صحابی سے، کسی ایک تابعی سے، کسی ایک اتباع التابعین میں سے، کسی ایک چار اماموں میں سے کسی ایک کا، محدثین میں سے کسی ایک کا قول دکھا دیں جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہر جگہ موجود ہے. ایک کا قول دکھا سکتے ہیں یار؟ نہیں دکھا سکتے. دو کا نہیں کہا ہم نے، ایک کا دکھا دیں، کس نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ سب سے پہلے جس نے کہا ہے وہ جہاں بھی سوچ جائے بن دوروں میں اس کے ہم نوال ہم پیالے ہیں، کہ وہ تمہارے امام ہے تو پھر دوسرا راستہ تو نہیں بچا نا. یعنی صحابہ تابعی اتباع تابعی، ہم کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، یہی کہتے ہیں نا، پھر ساتھ یہ بھی ساتھ قید لگاتے ہیں ہم فروع میں حنفی ہیں، اصول میں کیوں نہیں، پتہ ہی اصول امام حنیفہ کے نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اب دل کے یقین کے ساتھ جانتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اس لیے آج تک یہ ثابت نہیں کر سکے. ایک جملہ بھی امام حنیف رحمہ اللہ سے جہاں پر فرمایا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, دکھا دے مجھے کہاں پہ. فقہ الاکبر میں جو سوال کیا گیا اس کی مخالف جواب دیا ہے کہ تمہارے ساتھ ہے جمتا ہی, تم جہاں پر بھی ہو. فرمایا کہ اسے مراد ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے. جیسے کوئی شخص اہلے کے ساتھ آتا ہے کسی جگہ پہ, کہتا میں اس کے ساتھ جب تک, جبکہ وہ اپنے بازار میں تو اس کی بیوی گھر میں ہوتی ہے, اس کی یہ مثال ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اس میں اختلاط لازم نہیں آتا, مکسنگ ایک جگہ پہ لازم نہیں آتی. یہ کہتا اللہ ہر جگہ موجود ہے سے کیا مراد ہے؟ اختلاط ہے لازم آتا ہے کہ نہیں؟ یہ خود کہتا ہر جگہ موجود سے یہ معنی مراد ہے. اور یہیں سے بدعقیدگی گیا ہے وحدت الوجود وحدت الحلول کی, کہاں سے آئی ہے؟ دیکھیے لوگ ایک ہی سے بچنا چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کرنا چاہتے تھے, اپنے عقل کی بنیاد پر صرف نصوص کو چھوڑ کے عقل کو آگے کر کے کہاں پر پہنچے؟ صرف یہ نہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, بلکہ ہر چیز میں اللہ ہے, ہر چیز میں. یہاں تک کہ نعوذ باللہ کو کہنے والے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ کتے اور خنزیر میں بلا نظر آتا ہے نعوذ باللہ. جائز ہر جگہ پہ ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ ہے. یہ کنیست میں جو راہب ہے یہ بھی اللہ ہے نعوذ باللہ. کیا یہ عقل ہے؟ اسے عقل کہتے ہیں؟ اسے تو پاگل ٹھیک نہیں تھے کیا؟ یہ عقل نہ ہوتی تو غیر مکلف ہوتے ہیں نا, پھر سوال بھی نہ ہوتا نا. اب اس عقل دیکھیں اللہ نعمت سے نوازا ہے نا, کتنی بڑی ناشکری ہے. کہاں پر اس عقل کو, اس بڑی نعمت کو استعمال کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی کر کے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا انکار کر دیا. یہ تو انکار کرنا ہے صرف, جہل ہے نا, کفر ہے. اس سے بڑا کفر کیا ہے؟ اس سے بڑا جہالت کیا ہے؟ جہل مرکب ہے. کسی کو پوچھنا اللہ تعالیٰ کہتا میں نہیں جانتا, جہالت ہے, جہل بسیط اسے کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یہ کیا ہے؟ جہل مرکب ہے. آپ پہلے ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے, پھر بتائیں گے اللہ تعالیٰ کہاں پہ, صحیح عقیدہ بعد میں بتائیں گے. جو کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے, آسان طریقے بتانے کے لیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, وہ مان لیتا ہے کہ نہیں. لیکن جس کی بدعقیدگی ہے اور جہل مرکب کا شکار ہے, پھر اس کی جہالت سے جہل مرکب کا آپ ازالہ کریں گے اور پھر جا کے اسے صحیح عقیدہ بتائیں گے. یہ یہاں پر ابھی تک اٹکے ہوئے ہیں, جہل مرکب, یہاں سے نکلنا نہیں چاہتے. اور توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے صرف, واللہ توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. جب تک کہ یہ بدعقیدگی میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو توفیق نہیں ہوگی نکلنے کی. جب یہ ارادہ کریں کہ حق کو سمجھنے کا, واللہ اللہ تعالیٰ راستہ بھی آسان کر دیتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ اپنی فاسد اور قاصد عقلوں کو آگے کرتے ہیں نقل صحیح کے, اور النقول المتواترة والموافقة للعقول السليمة والفطرة الصحيحة. نقل صحیح کی مخالفت کرتے ہیں ان کے جو فاسد اور قاصد عقول ہیں. نقل صحیح میں نے بتایا کیا ہے, والنقول المتواترة والموافقة للعقول السليمة والفطرة الصحيحة, اور ان متواتر اقوال کو جو سلف صالحین کے ہیں, جس کا ہم ذکر بھی کر رہے ہیں اور پہلے بھی گزر چکا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ آگے, اور ان کی مخالفت, ان اقوال کی بھی مخالفت کرتے ہیں جو متواتر ہیں اور موافق ہیں عقول سلیمہ کو فطر صحیحہ کے. ایک ہوتی عقل, ایک ہوتی عقل سلیم. فرق ہے دونوں میں کہ نہیں؟ صرف عقل بغیر سلامتی کے, بغیر شریعت کے حدود کے نکارہ اور تباہ کن ہے. یہ عقل جو ہے فاسد اور قاصد ہے, فاسد اور نکارہ ہے. لیکن جو عقل سلیم ہے وہ کون سی عقل ہے؟ جو شریعت کے حدود سے بندھی ہوئی ہے, قید میں نا, شریعت کی حدود میں آگے نہیں جا سکتی, تجاوز نہیں کرتی, اپنے حد کو جانتی ہے, اپنے حد میں رہتی ہے. یہ عقل سلیم ہے. جہاں بات قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے تجاوز نہیں کرتی, یہ عقل سلیم ہے. اور فطرہ صحیحہ کون سی ہے؟ جو اسی فطرت پر قائم جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. جب بدعقیدگی آتی ہے نا تو کہاں پہ ہوتی ہے؟ آنکھوں میں, کانوں میں, ہاتھوں پاؤں میں, کہاں پہ ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. فطرت کہاں پہ ہوتی ہے؟ فطرت کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہی ہے نا, دل ہے نا. جب بدعقیدگی دل میں آ جاتی ہے تو فطرت کا کیا ہوتا ہے؟ تبدیل ہوتی ہے کہ نہیں؟ اسے فطرت کا بھی صحیح ہونا لازمی ہے, عقل کا صحیح ہونا سلیم اور فطرت الصحیح ہے. دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے, عقل بھی تباہ, فطرت بھی تباہ, زبان کا قول بھی تباہ, دل کا عقیدہ بھی تباہ اور عمل بھی اس سے، عمل تو ان تمام چیزوں کا جو ہے نا رزلٹ ہے کہ نہیں، نتیجہ ہے کہ نہیں، نتیجہ ہے، یہ پھر یہی ہونا ہے نعوذ باللہ. اس لیے بڑی پیاری بات ہے، فطرت کے سب سے بڑی دلیل کیا بات ہے، فطرت کی پہلے گزر چکا ہے. جب کسی کافر کو تکلیف ہوتی ہے زمین کی طرف دیکھتا ہے یا ہر جگہ دیکھتا ہے؟ کہاں دیکھتا ہے؟ آسمان کی طرف کیوں دیکھتا ہے؟ سبحان اللہ، جو ذرہ برابر فطرت کا باقی ہے نا، بڑی کوشش کی تبدیل کر دیتی، وہ جو باقی ہوتا ہے نا وہ جاگ جاتا ہے اچانک شدید تکلیف میں. مشرکین جو پکارتے تھے سخت حالات میں، شدید حالات میں، جب طوفان گھیر رہتا ہے نا کشتیوں کو، وہ ڈوبنے مرنے کو آتے تھے، کیا کہتے تھے؟ صرف اللہ کو پکارتے تھے. وہاں پہ گئے لات حبل، یہ سارے گئے، سارے معبودات اور باطل جو معبود سب کہاں گئے شریک ہے. اس وقت کیا کام آتی ہے؟ فطرت کام آتی ہے، کیونکہ بس آخر پتہ مرنے والے ہیں. سبحان اللہ، یہ لوگ بھی دیکھ لیں آپ، جب دعا کرتے ہیں، علم بدعتین کو چھوڑے ہیں، یہ جہمی معتزلی جب دعا کرتے ہیں زمین کی طرف دیکھتے ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں، کہاں دیکھتے ہیں؟ آسمان کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ اچھا ہاتھ جو اٹھاتے ہیں، چلو یہ بھی چھوڑیں آپ، دیکھنے کو چھوڑیں، کوئی نہیں دیکھتا. کبھی دیکھا آپ نے کسی بدعتی کو جو کہتے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر جگہ موجود ہے، جو کہتے اللہ ہر جگہ موجود ہے، ان کو کبھی دیکھا ہے آپ نے اپنے ہاتھ کس طرف کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ کبھی کبھی الٹا دیکھا ہے آپ نے ہاتھ یوں دعا مانگتے ہوئے زمین کی طرف ہاتھ کر کے؟ ایک دکھا دو مجھے، کبھی زندگی میں دیکھا کسی کو ہاتھ اوپر یوں کرتے ہیں نا؟ آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف ہوتی ہے، ہتھیلی سے آسمان کی طرف کیا مراد ہے؟ آپ کسے پکار رہے ہیں جو آسمانوں پہ ہے، جو زمین پہ ہے؟ ہتھیلی کس طرف ہے آپ کی؟ آسمان کی طرف ہے، تو کس کو پکار رہے ہیں جو آسمان پہ؟ اچھا کبھی ان کو الٹا حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یعنی یوں الٹا ہاتھ کر کے دعا مانگے، الٹے سے کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ نعوذ باللہ، زمین پر ہے نا، ہر جگہ یہی مراد ہے نا، کیا مراد ہے؟ اچھا کبھی دائیں طرف دیکھے یوں ہاتھ کر کے، دائیں طرف یا کہیں بائیں طرف کر کے؟ تو دعا کے آسمان کے ہمیشہ ہاتھ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کیا دلالت، کسی دلالت ہے؟ فطرت کی دلالت ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے. سبحان اللہ، پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ان تمام چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ اور اپنی گمراہ اور فاسد عقول کو آگے کر دیتے ہیں ان تمام دلائل کے، جو عقلی اور نقلی اور فطری دلائل ہیں، تمام چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں. ائمہ اسلام اور اعیاد الائمہ کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس سے بڑی کیا گمراہی ہوگی والعیاذ باللہ. یعنی اب عقل کی مخالفت کرتے ہیں، نقل کی مخالفت کرتے ہیں، فطرت کی مخالفت کرتے ہیں، شدید یعنی شدید گمراہی میں ڈوب جاتے ہیں نعوذ باللہ. یہ تمام چیزیں نہیں روکتے نہ جہمیہ کو، نہ معتزلہ کو، نہ روافض کو، نہ خوارج کو آج کے دن تک. نعوذ باللہ من الضلال، جو سلف کا طریق ہے، جو سلف کا راستہ ہے، وہ ایمان اور تصدیق کا راستہ ہے. ان کے یہاں ایمان اور تصدیق ہے، مانتے ہیں اور منعن سے تسلیم کرتے ہیں، اور ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا صفات، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. یہ عقیدہ جو ہے کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم ہے. پھر امام صاحب کا یہ جملہ، اور ويطلقون ما اطلقه الله سبحانه وتعالى من استواه على العرش ويمرنه على ظاهره، یعنی جو امام ہے، جو امام ہے، ان کا اتفاق ہے کہ جو نصوص ہیں واجب ہے کہ وہ اپنے ظاہر پر باقی رہیں، یہاں تک کہ کوئی چیز، کوئی قرینہ نہ آ جائے جو ان کو ظاہر سے صرف کر دے اس ظاہر سے. تو کیا ان نصوص میں کوئی چیز ایسی ہے جو اس ظاہر سے اسے صرف کر دے اور ہٹا دے؟ کوئی بھی چیز نہیں ہے، بلکہ جو دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی اور بلندوں پر ہیں بہت ہی زیادہ ہیں، ان کو احسان ہی کیا جا سکتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ نے 50 حدیثیں نقل کی ہیں، بیان کی ہیں، ان میں صحیح ہے اور کچھ ضعیف بھی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی علو کا ثبوت موجود ہے، اور 1000 دلیل سے زیادہ جو ہیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے اور تمام کائنات سے اوپر ہے اور عرش پر مستوی ہے، جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں بھی کیا ہے، اور اس کا تکرار بھی کیا ہے بار بار, اسے بیان کیا ہے کہ جو عقل ہے اور جو فطرت ہے وہ دلالت کرتی ہے اس چیز پر, یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر بلندیوں پر ہے. اور ان لوگوں نے جو سفہا ہیں اہل الضلال میں سے جو بے وقوف ہیں, انہوں نے مخالفت کی ہے. پھر یہ کہ امام ابو عثمان الصندوق رحمہ اللہ کا یہ کہنا وَيَكِلُونَ عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ, اور اس کا علم جو ہے سپرد کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف, وہ یہ کہتے ہیں آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. شیخ صاحب فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ خبر دیا راسخین فی علم کے تعلق سے جو علماء ہیں کہ وہ کہتے کہ وہ یہ کہتے ہیں اور ان سے راضی بھی ہو گیا ہے اور ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریفیں بھی کی ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں پہلے ہم بھی بیان کر چکے ہیں کہ پہلے بیان کر چکے ہیں, یعنی امام ابو عثمان الصندوق یعتقد اہل الحدیث, یہ حدیث کے عقیدہ ہے, ویشہدون ان اللہ فوق سبع سمواتہ علی عرشہ, یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں اہل حدیث جو ہیں, یہ گواہی بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتوں آسمانوں اور اپنے عرش پر مستوی ہے. جیسا فرماتے ہیں بعض لوگ شاید یہ سمجھ لیتے ہیں اس جملے سے, امام صاحب کے اس جملے سے ویکلون علمہ الی اللہ, کہ امام صاحب جو ہے وہ معنی کی تفویض ان کی مراد ہے. تفویض سے پتہ ہے تفویض کا کیا معنی ہے؟ تفویض مطلب سپورٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف کسی مسئلے کو, التفویض یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف کسی مسئلے کو سپورٹ کرنا. یکلون علمہ الی اللہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سپورٹ ہے. کہ اس کا کیا معنی ہے؟ یا معنی یہ ہے کہ معنی نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے معنی کیا ہے, یا معنی یہ ہے کہ جو کیفیت ہے کیسے مستوی ہے کیسے بلندیوں پر ہے یہ جاننا, وہ دونوں میں فرق ہے. ایک حق ایک باطل ہے, اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ جو معنی ہے نہیں جانتے یہ باطل ہے. معنی کیسے نہیں جانتے؟ عربی لغت نہیں جانتے, استواء کا کیا معنی ہے, عرش کا کیا معنی ہے, بلند علو کا کیا معنی ہے عربی لغت میں. علو کسے کہتے ہیں, استواء کسے کہتے ہیں, استواء اعلیٰ کسے کہتے ہیں, عرش کسے کہتے ہیں, نہیں پتہ. تو اس بڑی گمراہی کیا پھر اگر پتہ نہیں ہو تو؟ کیا خیال ہے؟ ان تمام چیزوں کا پتہ ہے, معلوم ہے, لیکن جو مجہول ہے وہ کیا ہے؟ کیفیت مجہول ہے, اس کی حقیقت اور کن, حقیقت اور کن مجہول ہے. کیسے اللہ مستوی ہوا ہمیں نہیں پتہ. اللہ نے یہ تو بیان فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, کیا یہ بیان فرمایا کیسے؟ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے, یہ فرمایا کیسے؟ کیسے مغفرت اور کیسے اللہ رحم کرتا ہے؟ کیونکہ مخلوق میں رحم کرنے کے لیے دل کا ہونا لازمی ہے, اور دل میں نرمی کو ہونا لازمی ہے, شفقت کو ہونا لازمی ہے. دل کو نرم ہونے کے لیے اس کو ٹوٹا بھی پڑتا ہے, پھر آنسو بھی آنکھوں سے بہتے ہیں, پھر اس کا ایک اثر بھی ہوتا ہے. کہ خالق کے لیے لازمی ایسے ہونا چاہیے؟ یہ کیفیت ہے جس کا علم نہیں ہے, لیکن معنی کا علم تو ہے. اسے شیخ صاحب فرمایا بڑی اہم بات ہے, کیونکہ بعض لوگوں نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ یہ ائمہ کا منہج ہے, سلف کا یہ طریقہ ہے کہ معنی کی تفویض کرتے تھے. ثبوت یہ کتاب ہے آپ لوگوں کی, اس کتاب کا نام ہے عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث. امام صابونی فرماتے ہیں کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں. ویکلون علمہ الی اللہ, اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ اہل حدیث کا ہے, یہ بھی کہتے ہیں ہم اس کی گواہی بھی دیتے ہیں, پھر ثبوت بھی پیش کرتا ہے, ائمہ سلف کے اقوال بھی پیش کرتا ہے, پھر کہتے ہیں علم کی ہم سپرد اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں. وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم جس کا تم انکار کرتے ہو اور کہتے ہیں ہم نہیں جانتے معنی کیا ہے, یا وہ علم جس کو معنی تو جانتے ہیں لیکن کیفیت کے علم, کہ علم کی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیفیت کا علم بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ یا بغیر کیفیت, بغیر علم کی کیفیت بھی ہوتا ہے کیا؟ کیا خیال ہے؟ کیفیت کا ابھی میں نے مثال دی ہے مخلوق میں نرم دلی کی اور رحم کرنے کی, شفقت کرنے کی. ایسا ہوتا ہے نا, دل میں تکلیف ہوتی ہے پھر نرمی پیدا ہوتی ہے, پھر شفقت کا ایک اثر ہوتا ہے, آنکھوں پر بھی ہو سکتا ہے, چہرے پر بھی ہو سکتا ہے, جسم کے حصے پر بھی ہو سکتا ہے. کبھی آپ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں آپ کی آنکھیں نم ہوتی ہیں, ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ اس یتیم پر شفقت ہے کہ نہیں, رحمت ہے کہ نہیں؟ یہ میں کیا بیان کر رہا ہوں, یہ کیفیت الرحمہ ہے کہ نہیں؟ یہ کیفیت ہے, اس کا علم ہے کہ نہیں؟ یا کیفیت بغیر علم کے ممکن ہے؟ نہیں, اس کا بھی علم ہے. تو جب ائمہ سلف میں سے یا رسول جماعت کے علماء میں سے آپ کہیں پر یہ سن لیں اور اس نے کہیں پر اگر کہا ہے وہ یقلون علمہ الی اللہ, تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیفیت کا علم. ہمیشہ یاد رکھے قاعدہ یہ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا, لفظ کے معنی کا کبھی انکار نہیں کیا, कि मायना यह है उसके इल्म का इनकार कभी नहीं किया, इल्म का इनकार करते हैं लबिदअत, क्योंकि यह लबिदअत से यह साबित है। जैसे कि जो जो अशायरा है, अशायरा कुल्लबिया जो है और मातुरियदी में शामिल है, क्योंकि दो तरीके हैं। एक एक तो है तवील का, तवील से क्या मुराद है कि हाथ का मायना नेमत और कुदरत है, ठीक है ना, हाथ का मायना नेमत और कुदरत है, यही कहते हैं ना। ये क्या है, इनकार नहीं किया, इकरार किया हाथ का, लेकिन तवील के साथ, तवील मैंने जो दूर का मायना है उसे ले लेना, क्योंकि अरबी जुबान में अरबी लगत में हाथ उसी की जिसे पकड़ा जाता है, जो ये हिस्सा है जैसे आप देखते हैं इसे जैसे हाथ कहते हैं, और हाथ कहते हैं ताकत कुदरत को भी हाथ कहते हैं। अरे अरबी लगत की बात मैं कर रहा हूँ, लोगों ने कहा क्योंकि कुरान मजीद अरबी लगत में नाजिल हुआ है तो इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला के हाथ जो मखलूक में हाथ जिसे पकड़ा जाता है अल्लाह ताला का नहीं है, क्योंकि इसमें तशबीह लाजिम आती है। इससे फिर क्या मुराद है, कहते हैं ताकत और कुदरत। इसका जो सबसे बड़ा सख्त जवाब उनके मुंह पे पड़ा है वो क्या है, सूरह साद आयत 75 में क्या फरमाया है, ए आदम, ए इबलीस से मुखातब करके कि तूने आदम को सजदा क्यों नहीं की जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया। अल्लाह की नियमतें दो हैं, ताकतें दो हैं, कुदरतें दो हैं, क्या यह अनगिनत है, लामहदूद है, यहां पर लाजवाब हो गया। तो इससे क्या मुराद है, वो हाथ जो जिसका मायना मरूफ है, जिसे पकड़ा जाता है उसे हाथ कहते हैं, या नेमत और कुदरत मुराद है। तो नेमत और कुदरत दूर का मायना है, तो उन्होंने तावील करके दूर के मायने को पकड़ लिया है और कहा कि इससे मुराद नेमत और कुदरत है। दूसरा तरीका इनका शायर मातुरिदिया का और जो कुल्लाबिया इनको क्या मायने, अत्तफवील, अगर ये नहीं तो फिर जानते हैं मायना क्या है, मायने का इनकार कर देना, क्या मायना है कहते नहीं जानते। यानी कुरान मजीद में अल्लाह ताला के असमा व सिफात जो है वो तकरीबन दो तिहाई से ज्यादा है कि नहीं, तो अक्सर आयत के अख्तिताम की चीज़ में होते हैं, अल्लाह के असमा व सिफात से होता है ना, सिफात हमें देखने हैं कितनी मरतबा अल्लाह ताला का नाम और सिफात मौजूद है, कितनी है वो पूरे कुरान मजीद में देख लें। यानी जहां पर अल्लाह ताला का नाम और सिफत है वो गैर मालूम अल मायना, मायना का जानते नहीं है। यानी अल्लाह ताला की जो सबसे अजीम किताब है जो कलाम अल्लाह सुभान व तआला, उसकी दो तिहाई ऐसी किताब, दो तिहाई मायना आप जानते नहीं है। इसकी किताब की क्या कदर की बताए किसी के दिल में, क्या हैसियत है कोई किताब आप जाके मार्केट में लेने के लिए जिस किताब के आप 10% ना पढ़ सकते हो, पता ना हो लेंगे आप 10%, आपको नहीं पता कि इसमें क्या लिखा है, खरीदेंगे आप, क्या ख्याल है। वो जिस किताब की दो तिहाई का पता ना हो उस किताब को पढ़ेगा कौन, मुझे बताए, और फिर पढ़ेगा क्यों, क्यों पढ़ेगा, आपको दो तिहाई का पता ही नहीं इस किताब में लिखा हुआ क्या है, आप कहेंगे पूछेगा ना मायना क्या, पता नहीं क्या है, अलगफूर रहीम फिर क्या मायना कहता है पता नहीं मुझे, मायने का पता नहीं मुझे, फिर आप क्या बयान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, इसलिए तफवील का जो लफ्ज़ है बड़ा खतरनाक है। अलमुफव्विज़ा इन लोगों को कहते हैं, और बाज़ उलमा बाज़ सलफ़ के कौल है कि ये जहमिया से भी ज़्यादा बदतरीन लोग हैं, उन्होंने तो खुला इनकार कर दिया ना। तफवील का रास्ता बड़ा खतरनाक रास्ता, क्योंकि ये आपको ये ज़ाहिर क्या बताते हैं कि हम मानने वाले हैं लेकिन हकीकतन इनकार करने वाले हैं। और एक हीला है लोगों का, जब देखा कि तावील से बात नहीं बनती और पता लगा कि दो नमतें नहीं हैं, दो कुदरतें नहीं, दो ताकतें नहीं हैं, फिर कहा ठीक है भाई अगर यह बात है ना, यहाँ पर लाजवाब हो गया ना, अगला जवाब क्या था, तफवील, हमें पता ही नहीं माना क्या है, अब इसका क्या करें, यह अकल है, इसको अकल कहते हैं। जो समझना नहीं चाहता ना, शैतान कैसे रास्ता आसान करता है, यह शैतान की तौफीक है लोगों के, नऊज़ुबिल्लाह, शैतान ऐसे चोर रास्ते निकालता है लोगों के ना हक को छोड़ने के लिए। पहले तफवील से काम लिया क्योंकि उसके कोई गुंजाइश थी, पहले तवील से काम लिया, अरबी लगत में तवील से काम लिया जा सकता है, लेकिन जब देखो वहां से मार खाई तो फिर कहा नहीं, फिर मायने नहीं जानते हम क्या है, लेकिन ये भूल बैठे बेचारे। अगर आप ये कहते कि मायने नहीं जानते, फिर ये बात लाजिम आती कि कुरान मजीद की दो तिहाई हिस्से या हर वो आयत जिसमें अल्लाह ताला के असमा व सिफत का जिक्र है उसको मायने नहीं जानते, और हर आयत की जान ही अल्लाह की कसम में कह रहा हूँ, हर आयत की जान ही अल्लाह ताला के असमा व सिफात में है, क्या ख्याल है। सुभान अल्लाह, जब आप कहते हैं मुझे पता नहीं अल्लाह के नाम और सिफत का क्या मायना है, तो आयत के शुरू से लेके आखिर तक जो सियाक और सुबाह के उसका क्या मायना बाकी बचता है। बल्कि सलफ, बल्कि अरबी को देख लें आप, सलफ की हम बात करते हैं, अरबी जो अरब जो अरब अरबी जुबान की बात करते हैं ना, ये कहते हैं अरबी जुबान में अरबी लुगत में तावील से काम लेना, तफवील से काम लेना साबित है, जबकि सब ये झूठ है। तवील से काम लेना कि वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर मुमकिन हो, सियाक और सबात में अगर ज़रूरत पड़े तब होता है। कोई करीना होना चाहिए, करीने की बुनियाद पर आप असल माना छोड़ देते हैं, फिर आप उस करीने की वजह से आप तवील करते हैं, ऐसा होता है ना। तफवील कहाँ है यार, कोई अरबी देखे आप कहे मुझे पता नहीं माना क्या है इसका, सुभान अल्लाह। तफवील कहाँ पे होता है, जब कहते हैं अल्लाह आलम, जब हम नहीं जानते कोई पूछना है अब ये क्या है, ये मोबाइल फ़ोन है, जानते हैं ना मोबाइल फ़ोन है, कोई कहे मोबाइल फ़ोन क्या है, कितना नहीं जानता मैं, नहीं जानता, उसको पता नहीं है ना, जाहिल है ना, ठीक है ना। अरबी जुबान में देखे जो अराब थे ना, अराब वो भी अच्छी तरह समझते थे कि अल्लाह ताला के आसमान सिफात हक तो उनका माना भी है। ये तो ईमान की बात करते ना कि हमारा अकीदा हमारा ईमान है। अब एक बदू अरबी है, बकरा चराने वाला, उसको पता नहीं है, सिर्फ लुगत जानता है। जब अल्लाह ताला बयान फरमाया है हाथ को काटने की आयत, والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بكلام من الله والله غفور رحيم يا عزيز الحكيم. तो किसी शख्स जो पढ़ रहा था उसने पढ़ लिया गफूर रहीम, तो बदू गुजर तो रुक गया, बदू जो है बकरे चराने वाला, उससे पूछा अपने क्या पढ़ा अभी, कहते अल्लाह के कलाम कुरान पढ़ो, कि दोबारा पढ़ो, वो फिर पढ़ा, फिर उसने आखिर में पढ़ा गफूर रहीम, कहते अल्लाह के कलाम क्यों नहीं हो सकती है, उसे फिर चौंक गया वो, नहीं फिर कहते अजीज़ उल हकीम, कहता है ये अल्लाह के कलाम है, क्योंकि जिस जो कांटे की बात कर रहा हूँ गफूर रहीम कैसे है, हकमा अज़ फ़हकम फ़क़ता अज़ीज़ुल हकीम, अज़ीज़ुल ग़ालिब है, उसने फैसला किया कि हाथ काटना है, अज़ीज़ुल ग़ालिब भी हाथ काटे का हुक्म देता है और हाथ काटता है चोर की, जो गफूर रहे उसे माफ़ कर देना, मग़फ़रत के बाद कैसे हाथ काटने की बात हो रही है, तो अल्लाह के कलाम नहीं हो सकती है। एक जाहिल बदू ने समझ लिया, जो बड़े पगड़ी वाले नहीं समझ पा रहे, ये क्यों नहीं समझ पा रहे, दिलों पर मोहर लगी है, नहीं समझ, कभी नहीं समझ पाएंगे ये। लेकिन एक आम सा सादा सा इंसान जो सिर्फ अरबी लुगत जानता है, उसको पता नहीं है ईमान क्या होता है, अरबी लुगत जानने वाला शख्स कहते अल्लाह के कलाम नहीं हो सकती, सिर्फ आयत के इख्तिताम पे अस्मा व सिफात की बात मैं कर रहा हूँ, कहते जो गफूर रहीम है तो फिर काटे के कैसे हुक्म दे रहा है, जो हाथ काटे का हुक्म दे रहा है वो अजीज़ और गालिब और बड़ी हिकमत वाला है, सुभान अल्लाह। फिर ऐसा फरमाते हैं कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि इमाम साहब का ये जुमला जो है वह किन इल्मु इल्लल्लाह, कि इससे मुराद तफ़वीज़ुल मअना है, बात ऐसी ही हरगिज़ नहीं है, वो ये नहीं मायना ले रहा है, बल्कि इल्म कैफियत का मायने की नफ़ी कर रहे हैं, यही मुराद है। जो अल्लाह ताला की तरफ सुपुर्द करते हैं मायना जो है इल्म कैफियत का है, इस्तिवा के ताल्लुक से कतई तौर पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला के अम्र साबित अल्लाह ताला के लिए मामला साबित है या सिफत साबित है, लेकिन जो इस इस्तिवा की कैफियत है उसका इल्म अल्लाह ताला के तरफ सुपुर्द करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी नहीं जानता, यानी कि अल्लाह ताला अर्श पर कैसे मुस्तवी हुआ। और इसी तरीके से जो अल्लाह ताला की तमाम सिफात जो हैं, हमारा ईमान है कि तमाम हकायक है अल्लाह ताला के लिए साबित है, लेकिन कैफियत जो है हम नहीं जानते, अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता इन सिफात की कैफियत को, हम अल्लाह ताला की सिफात पर तमाम सिफात पर ईमान रखते हैं और साबित करते हैं अल्लाह ताला के लिए और उन पर ईमान रखते हैं और हकीकी हकीकत की बुनियाद पर। लेकिन जो कैफियत हैं लोग नहीं जानते, इन मामलात में जाहिर, जैसा कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह के ताल्लुक से जैसे कि आगे बयान होगा, इस्तिवा मालूम और कैफ मजहूल, इस्तिवा मालूम है और कैफ मजहूल है, शेख फरमाते हैं नाम ये बात सही है, और कतअन हमारा रब जो है अर्श पर मुस्तवी है और आसमानों से ऊपर है और अल्लाह ताला अर्श पर है, जैसे कि अल्लाह ताला के जैसे कि अल्लाह ताला का शायान निशान है। ये इस्तिवा कैसा है, वल्लाहि मा नदरी, अल्लाह के सिवा हम नहीं जानते, ये अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। अल्लाह ताला से दुआ है, नसअलुल्लाह तबारक व तआला अन युफक्किहना फी दीनिही व युसब्बितना अला दीनिही अलहक व अला मा काना अलैहि सलफुना الكرام من الصحابة العظام من تبعهم من أئمة الإسلام إن ربنا لسميع الدعاء آمين رب العالمين ورتبات برس دعاء رب العالمين استفهام كرتهم والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك